من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. معزز اور قابل احترام علماء کرام، طلباء اور عوام ساتھیوں، مجھ سے پہلے ہماری جماعت کا معتمد مبلغ اور عالم مولانا فضل حق صاحب نے اپنی خصوصی انداز، جذبہ اور اخلاص میں آپ کے سامنے حقائق عرض کیے. میں صرف اس مختصر وقت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن عرض کرنے سے پہلے یہ تسلی دینا ہے اور یقین دلانا ہے کہ ہماری بات اور ہمارے جماعت کے جو علماء، جو واعظ اور داعی ہیں، ان کی بات انشاءاللہ ہمیشہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سلف صالحین کی طریقت اور اس کے ساتھ ساتھ فقہ حنفی کے مطابق ہوگی. ہم کوئی بات بھی اللہ کے فضل سے بغیر دلیل شرعی کے پیش نہیں کرتے. بات یہ کہ اس وقت اس دور میں جو ہم اور تم زندگی گزارتے ہیں، خاص کر اس ملک کے پاکستان میں، تو عام اور خواص سب کو ایک پریشانی لاحق ہے، ایک فکر ہے. وہ یہ کہ اس ملک کے اندر بہت ساری جماعات ہیں، بہت فرقے ہیں، بہت طوائف بنے ہوئے ہیں، بہت گروہ ہیں، اور یہ بھی ہے کہ ہر ایک گروہ، اس کا مشن اور اس کی دعوت، وہ الگ الگ رنگ پہ ہے. تو انسان حیران ہوتا ہے، فکر میں پڑ جاتا ہے کہ میں کس جماعت کا ساتھ دوں، کس کے ساتھ ملوں. یہ ضرور فکر ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، بلکہ حالات بھی ایسے بنے ہوئے ہیں کہ انسان کسی جماعت کے ساتھ اگر نہ چلے، اس کا اس کا پھر نام و نشان بھی نہیں رہتا، اور اگر دینی جماعت کے ساتھ جو صحیح جماعت ہو اس کے ساتھ اگر نہ چلے تو پھر اس کی اخروی زندگی بھی برباد. جماعت بہت ہیں، کوئی دنیوی ہے، کوئی دینی ہے، کسی نے کوئی بات ہمارے سامنے کی، کسی نے کوئی اور بات، لیکن تمام مسلمان اہل ایمان وہ تو یہ یقین رکھے کہ اگر ہم صحیح دینی جماعت کے ساتھ نہ چلیں، صحیح دینی جماعت، صحیح بھی ہو، دینی بھی ہو اور جماعت بھی ہو، اگر ہم اس کے ساتھ نہ چلیں تو تباہی اور بربادی ہوگی. لیکن اس فکر اور پریشانی کو ہم کس طریقے سے حل کریں؟ کوئی انسان بھی جس میں عقل ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بغیر کسی فائدہ کے، بغیر کسی منفعت کے، بغیر کسی سوچ کے کسی بھی جماعت کے ساتھ چلوں. نہیں، وہ ضرور کوئی مفادات سامنے رکھتا ہے، انہی مفادات کے ذیل وہ کسی جماعت کو پسند کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ چلتا ہے مفادات کے لیے. کوئی شخص بھی، کوئی دنیا میں مخلوق بھی مفادات کے بغیر کام تو نہیں کرتا، ہم تمام کے تمام محتاج ہیں. اچھا، تو پھر فکر کرنے میں اور پھر جماعت کے انتخاب کرنے میں بجائے اس کے کہ ہم اپنا فکر چلائے، اپنی رائے پر چلیں، اپنا تصور کریں، کسی ساتھی کے ساتھ مشورہ کریں یا کوئی دنیوی مفادات سامنے رکھے، ان سب کے بجائے اگر ہم یہ کریں کہ قرآن پاک سے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مشورہ لے کہ اللہ کی کتابیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، وہ بھی اللہ کا وحی ہے، کہ ان دونوں نے ہمیں کون سی جماعت کی طرف توجہ دلائی. پھر اس کے طرف اگر انسان چلے، خاص وہ جو اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتا ہے، وہ قرآن پاک کے بتائے ہوئی جماعت، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق جماعت، اس کے ساتھ اگر چلے تو ضرور دنیاوی اور اخروی کامیابی ہوگی. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ید اللہ للجماع، اس جماعت پر الجماع الف لام احدی، وہ جماعت جو قرآن پاک اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موافق ہے، اس کے ساتھ تو اللہ کا امداد ہے، اللہ کی نصرت ہے. من شزا شزا فی النار، جو ان سے دنیا میں الگ ہو گیا، اس جماعت سے کس نے تفرد اختیار کی، ان سے اکیلا ہو گیا، تو انہی جماعت سے اکیلا ہو کر جہنم میں چلے گا. شزا فی النار، شزا مانے یہ جماعت والے تو جہنم میں نہیں جائیں گے اور یہ شخص جہنم میں جائے گا. تو مقصد یہ کہ ایسی جماعت اس دور میں ہے، ضرور ہے، جس کے ساتھ دینے میں کامیابی ہے، فلاح ہے، دنیاوی اخروی مفادات ہیں. یہ تو نہیں کہ دنیا بالکل ایسے حق پرست جماعت سے اور صحیح دینی جماعت سے خالی ہے. نہیں نہیں خالی نہیں. اگر خالی ہو جائے تو پھر دنیا دنیا نہیں رہے گی. ایسی جماعت جو حق پرست ہو, جو کتاب و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو, ایسی جماعت تو عالم کے لیے روح ہے. اگر روح نہ ہو تو پھر عالم نہیں رہے گی. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. قیامت قائم نہ ہوگی جس وقت تک دنیا میں یہ پیغام چلتا ہے, یہ دعوت چلتی ہے کہ اللہ اللہ معنی اتقوا اللہ واعبد اللہ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ بامر اللہ. میری امت کے اندر ایک جماعت ہمیشہ رہے گی قیامت کے نزدیک تک قرب تک, جو اللہ کے دین پر بالکل قائم ہوگی. قائمۃ بامر اللہ, یہ تو وعدہ ہے. دنیا ایسی جماعت سے خالی نہیں. تو چاہیے کہ ہم سوچیں کتاب اور سنت کے نور سے, روشنی سے, کہ وہ جماعت کون سی ہے. ویسے جماعت تو فرقے, دینی فرقے تو بہت ساری ہیں اور ہوں گی, ان میں بھی انتخاب کرنا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے یہودیوں میں, عیسائیوں میں, کسی میں 71 تو کسی میں 72 فرقے بن گئے, میری جماعت میں تو 73 فرقے بنے گی میری امت میں. تو تفتر قومتی اللہ صلاح سے ہوں وہ 70 فرقہ. اس امت کے اندر ان سے ایک فرقہ زائد ہوگی, ترقی ہوگی اختلافات میں, افتراق میں. پھر علماء لکھتے ہیں, محدثین, وہ یہ نہیں جو اس زمانے کے فرقے ہم تم دیکھتے ہیں, یہ تو بے شمار ہیں. اگر ان کو گن لیا جائے یہ تو بہت زیادہ ہے, سینکڑوں سے بھی زیادہ ہے. بلکہ ایک دفعہ کسی نے سروے کیا تھا اس ملک کا, تو کہا, انہوں نے لکھا تھا کہ یہاں سیاسی فرقے جماعت یہاں تو 110 ہے, اس سے بھی زیادہ ہے صرف اس ملک کے اندر. نہیں, علماء نے لکھا اس حدیث کے اندر وہ فرقے مراد ہیں جو اپنے آپ کو دیندار کہیں گے, دین والے کہیں گے, دین کی طرف نسبت کریں گے, اپنے آپ کو امتی کہیں گے, جو دعویٰ کریں گے کہ ہم یہ قرآن پاک مانتے ہیں, ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں, ہم اس کی سنت کو مانتے ہیں. یہ ان کی فرقے ہیں. جو قرآن پاک نہیں مانتے, جو محمد الرسول اللہ نہیں مانتے, اس کو آخری نبی, خاتم النبی نہیں مانتے, اس قسم کے تو بے شمار فرقے ہیں. اس حدیث کے اندر ان کا شمار نہیں کیا گیا. لیکن پھر فرمایا آگے, یہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہیں گے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کریں گے, کلہم فی النار الا واحدا, کلہم فی النار, وہ سب کے سب جہنم میں چلیں گے, سب کے سب, کلہم فی النار, وہ سارے جہنمی ہوں گے, کلہم فی النار. آگے پھر علماء کا اختلاف بھی ہے, تشریح میں بھی, اور اس کے اندر درجات بھی رکھے ہیں کہ بعض تو آگ کے اندر ہمیشہ رہیں گے، ہاں بعض آگ میں چلیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو نکالیں، لیکن چلے گئے جہنم میں، نار میں، الا واحدا، بغیر سوا ایک کے، ایک جماعت کے. جب وہ ایک جماعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنا فرمایا کہ وہ بالکل جہنمی نہیں، جہنم کی طرف ان کا چلنا نہیں، تو ان کا نام رکھا گیا ناجیہ. یہ نام نہیں ہے دراصل، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے. وہ نجات والی جماعت ہوگی، اور نجات والا فرقہ ہوگا. تو پھر بھی وہاں میں، پھر بھی وہ فکر ہے، اچھا وہ جماعت کون سی ہے وہ بتاؤ. صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ کون سی جماعت ہے جو نجات والی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ مقصد ہی بات پوچھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اگر پوچھے کہ وہ 72 فرقے کون ہیں، وہ 73 فرقے کون ہیں، اس میں تو بڑا وقت لگے گا، اس وقت وہ ہوں گے یا نہیں، کیا مقصد ہے؟ ابھی مقصد ہی بات یہ ہے کہ ہم نجات والی جماعت پہچان لیں. اب بھی ایسا کرنا چاہیے، عوام ہو، سننے والا ہو، وہ اس کے اندر بات شروع نہ کرے، چاہے وہ یہ نہ کہے کہ چاہو فلان فلان فرقے ہیں، کون سے فرقے ہیں، وہ تو لمبی بات ہوگی. بھی صرف مقصدی بات پوچھو اور وہ سن لو. صحابہ کرام نے پوچھا وہ ایک جماعت کون سی ہے جن کو نجات ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب میں فرمایا، انا و اصحابی، انا و اصحابی، بس یہ جماعت ہے. انا مانا میں، و اصحابی میرے ساتھی، مانے جو میرے طریقے پر چلے، جو میرے صحابہ کرام کے طریقے پر چلے، قیامت کے دن وہ جماعت ہے نجات والی، وہ جہنم سے بچنے والی، یہ معیار ہے. ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، یہ جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یاد رکھو، کوئی حدیث بھی قرآن پاک کے مخالف نہیں. جب کوئی نظر آتا ہے مخالفت کا، تو یہ ہماری فام کا قصور ہوگا، ورنہ امام شافعی رحم اللہ، بڑے امام تھا چاروں امام میں، اس نے ایک دفعہ فرمایا، لوگوں کو فرمایا، آؤ ہر ایک حدیث کا مخرج اور منشا میں قرآن میں بتلاؤں گا، ہر ایک حدیث میں. بڑے عالم تھے. کسی نے کوئی پوچھا، کسی نے کوئی پوچھا، ہر ایک حدیث کا منشا قرآن پاک کے اندر ہے، یہ کوئی نہ پوچھے، کوئی نہ کہے، کوئی شیعہ رافضی وغیرہ کہ ہم تو یہ حدیث نہیں مانتے، یہ تم نے جو بیان کی، مانا لے اصحابی، اگر وہ کہیں یہ حدیث تو تمہاری کتابوں کے اندر ہے، یہ تو ہماری کتاب کے اندر نہیں، تو پھر کیا فیصلہ ہو؟ پھر فیصلہ ہے اللہ کی کتاب پر، قرآن پاک پر، اس پر فیصلہ ہے. لیکن پہلے فیصلہ سے ان کے ساتھ ایک فیصلہ کرنا ہے، وہ یہ کہ قرآن پاک مانتے ہو یا نہیں، کہ یہ اللہ کی صحیح کتاب ہے. جو اب ہمارے سامنے ہے، مجموعہ ہے، بسم اللہ سے لے کر والناس تک. پہلے تو یہ ان سے پوچھو، جن کے مقابلے میں یا جن کے سمجھانے کے لیے ہم یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ صحیح طریقہ اور صحیح جماعت وہ اس حدیث کے اندر بیان ہوا کہ ما انا علیہ واصحابی. اگر تم حدیث پہ اکتفا نہیں کرتے, قرآن پاک مانتے ہو یا نہیں, یہ تو ایسی حدیث ہے مان علیہ واصحابی, جو تمام مشرکین, تمام جماعت مختلفہ, تمام مبتدعین, بدعات والے, رسم و رواج والے, شیعہ روافض وغیرہ, یہ سب کے مخالفت میں ہے, مقابلہ میں ہے, جو آگے انشاءاللہ بیان ہوگا. تو پہلے ان سے پوچھو قرآن مانتے ہو یا نہیں. قرآن کریم مانتے ہو یا نہیں؟ جو قرآن کریم نہیں مانتے, ایسے بھی ہیں اب دنیا میں, یہ کمیونسٹ ہیں, یہ دہری لوگ ہیں, وہ تو قرآن, محمد الرسول اللہ, نماز, روزہ, کسی کس چیز کو بھی نہیں مانتے, وہ تو دہری لوگ ہیں, وہ تو احبس الکفرہ, تمام کافروں میں سب سے زیادہ کافر, کسی چیز کو بھی نہیں مانتے. وہ چلاتے ہیں اپنا فکر, لیکن اللہ تعالیٰ نے 70 سال تقریباً ان کو مہلت دی, ابھی ان کو پریشان کر دیا تاکہ دوسرے لوگ عبرت لے لیں. اگر پاکستان میں کوئی ہو ان کے نظریے کا, چاہیے کہ وہ عبرت لے لے, یہ نظریہ کمیونسٹ کا, دہریت کا, اس عالم میں نہیں چل سکتا. لوگ مخالف ہو گئے. اگر کہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک مانتے ہیں, تو پھر تحقیق بھی کرو. یہ تو تحقیق کا زمانہ ہے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یفش الکذب. بہتر قرن جس میں خیر غالب ہو, شر مغلوب ہو, وہ تو میرا قرن ہے, اس کے بعد قرن, اس کے بعد قرن, صحابہ کرام و تابعین و تبع تابعین. فرمایا پھر آگے چل کر یفش الکذب, دنیا میں پھر جھوٹ پھیل جائے گا, جھوٹ زیادہ ہوگا. اس وجہ سے کسی کی بات کو بغیر تحقیق کے پھر مت مان لو. قرون ثلاثہ کے بعد ہو سکتا ہے کہ جھوٹ ہو. کسی نے جھوٹ کو نام رکھا, جھوٹ کا نام بدل دیا. شیطان کا عجیب حربے ہیں. کبھی وہ دیکھتا ہے کہ یہ انسان, خاص یہ مسلمان کلمہ گو, یہ تو صاف گناہ پہ جرات نہیں کر سکتا. اگر میں اس کو کہوں کہ جھوٹ بولو, اگر میں اس کو کہوں کہ شراب پیو, تو پھر یہ تو نہیں کرتا. تو شیطان نام بدلاتا ہے, وہ نام بدلاتا ہے. کیا بدلاتا ہے؟ شرک کا نام بدلایا محبت اولیاء اور وسیلہ سے, شرک کا نام بدل دیا. قبروں پہ طواف کرتے ہیں, نظر و نیاز و چڑھاوے چڑھاتے ہیں, غلاف اور جھنڈے چڑھاتے ہیں, ان سے حاجات مانگتے ہیں, ان کے نام کے نظر و نیاز و گیارہویں شریف و بارہویں شریف وغیرہ دیتے ہیں. اے تو تم پر اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہاں یہ چیز تم نہیں دیکھتے ہو, یہ اللہ کے نام سمجھو, اس کا شکر ادا کرو. یہ تمام شرکی کارنامے اس ملک کے اندر ہیں, وہاں دیکھو. جو اتفاقاً شرک ہے, نظر و نیاز اللہ کے سوا دوسرے کے نام پہ, کسی امتی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جائز ہے. بریلوی اگر کرتے ہیں تو دوسرے نام لیتے ہیں. اس وجہ سے ہم جگہ بجگہ اپنے اجتماعات میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جماعت اشاعت و توحید, ہم اتفاقی مسئلے پیش کرتے ہیں جن میں کوئی اختلاف نہ ہو. تو یہ اتفاقاً شرک ہے کہ قبر کا طواف کرو, یہ اتفاقاً شرک ہے کہ اس کے نام پہ نظر و نیاز و گیارہویں شریف دو. علماء کا اتفاق ہے اس میں، اتفاقی مسئلہ ہے، قرآن و سنت اور تمام فقہا کا مسئلہ ہے. یہ قرآن پاک نے بھی فرمایا، تمام سنت اور فقہ بھی اس میں گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو پکارنا یا علی مدد، یا بابا مدد، یا پیر المدد، اور ضرور یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں یہ چیخنے پکارنے والے کہ وہ عالم الغیب ہے، وہ سنتا ہے دور سے بھی نزدیک سے بھی، وہ یہاں پہنچ سکتا ہے، ہمارا مدد کر سکتا ہے، تو عقیدہ ان کا. تو قرآن پاک نے بھی فرمایا کفر ہے یہ، شرک ہے، گمراہی ہے، بڑی گمراہی ہے. حدیث میں بھی یہ فرمایا یہ اکبر الکبائر ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ شرک ہے. تمام فقہا نے بھی یہ لکھا، یہ تو اتفاقی مسئلہ ہے. لیکن شیطان آ کر اس کا نام بدل دیا، کہا کہ نہیں جی یہ تو وسیلہ ہے، یہ تو محبت اولیاء ہے، یہ تو محبت علی اور محبت حسین ہے، یہ محبت پیر ہے. محبت سے ہم کہتے ہیں یا علی یا مدد، محبت سے کہتے ہیں یا حسین المدد. ہم کہتے ہیں یہ المدد کا لفظ لگایا جاتا ہے، ضرور دیواروں پہ بھی لکھا ہے، اس لفظ سے یہ ظاہر ہے کہ یہ محبت نہیں، یہ تو ان کو پکارنا ہے مدد کے لیے، اس میں کیا محبت ہے؟ کبھی کہتے ہیں وسیلے ہیں، جی وسیلہ نہیں مانتے، دعا میں وسیلے کسی کے ذات کے، دعا میں وسیلہ کسی کے طفیل کا، کسی کے برکت اور حق کا، دعائیں اپنی طرف سے بنائیں. امام ابو حنیفہ رحم اللہ توحید کے اور سنت کے بڑے داعی، بڑا امام، اس نے ایک جملہ فرمایا ہے، وہ جملہ تمام مذاہب والوں کے نزدیک پسند ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم رحم اللہ، سب نے اپنی کتابوں میں وہ جملہ درج کیا کہ آفرین و امام ابو حنیفہ پر رحم اللہ. کیا فرمایا اس نے وسیلہ کے متعلق، لا ينبغي لأحد ان يدعو الله تعالى الا به باسمائه وصفاته. وہ دعاؤں میں اللہ کے نام اور اللہ کی صفت کے سوا کسی کا نام مت لو، اللہم پڑھو، یا ربنا، یا رحمان، یا رحیم، دوسرے کے نام کا ذکر کرنا خواہ لفظ حق کے ساتھ ہو، لفظ حرمت و طفیل وغیرہ برکت کے ساتھ ہو، کیوں لیتے ہو دوسرے کا نام؟ کہتے ہیں وسیلے وسیلے، کیا تم حنفی نہ ہو؟ ٹھیک ہے کہ کتاب و سنت میں تاویلات کرتے ہیں، اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کہنے مسلک صاف، یہ شیطانی وسوسہ، بدعتی کو بھی شیطانی وسوسہ آیا، اس نے نیا کام بنایا، نیا کلمہ بنایا، اس کو کہا کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، یا سنت ہے، یا مستحب ہے. دعاؤں کے طریقے، صدقات خیرات کرنے کے طریقے، عرس کرنے کے طریقے، عید میلاد النبی کے طریقے، یہ سب کے سب انہوں نے اپنی طرف سے بنائے، لیکن نام کیا لیتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ مستحب ہے، بدعت کو نام مستحب کا رکھا، کہتے ہیں یہ ثواب کا کام ہے، جس طریقے پہ کیا جائے تو ثواب کا کام ہے. ہم کہتے ہیں عبادت تب عبادت ہے جس میں دو شرط ہوں، یہ تمام سلف صالحین نے فرمایا کہ اس میں دو شرط ہو، قرآن میں بھی ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے، اس میں ایک ہو عقید توحید، دوم ہو طریقہ سنت، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ نہ ہو تو عبادت نہیں، ثواب کہاں سے ملے گا، مستحب کہاں سے ہوگا؟ یہ شیطانی حرب ہے، نام بدلاتا ہے شیطان. جھوٹ بولتے ہیں لوگ، کہتے ہیں یہ تقیہ ہے، یہ تقیہ ہے، کون بولتے ہیں؟ شیعہ، تحفہ اثنا شریعہ میں شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا دوسری کتابوں میں بھی کہ دنیا میں جھوٹ دس حصے دس حصے، ان میں دس حصوں میں سے ایک حصہ تمام عام لوگوں میں ہے اور نو حصے شیعہ میں ہیں، نو حصے جھوٹ بولنا، اتنے جھوٹے ہیں یفشل کذبات، ان کی روایت تمام جھوٹ، ان کے مسئلے تمام جھوٹ، جھوٹ بولتے ہیں لیکن آپ دھوکہ میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ نہیں ہے تو تقیہ ہے، تقیہ قرآن کا تحریف کر کے کہتا ہے، قرآن میں ہے لان تتقو بنم تقا، الان تتقو بنم تقا اس وقت ہے، قرآن پاک یفسر بعض بعضا الا من نکرہ وقلب مطمئن بالایمان، تقا یہ کہ اپنے نفس پہ ڈرتے ہو کہ میں ہلاک ہوتا ہوں تو ہلاک اور موت سے بچنے کے لیے ایک اجازت ہے، رخصت ہے صرف، اور بھی کامل مرتبہ نہیں، وہاں عظیمت کامل ہے، یہ تو صرف اپنی مفادات کے لیے کہتے ہیں تقیہ ہے تقیہ، بہت باطل باطل تھا، تو پھر علی رضی اللہ عنہ پر یہ واجب تھا کہ وہ باطل کے مقابلہ میں ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہو، تو بڑے جری اور شجاع تھے، میدان بدر میں بھی نکلے، میدان احد میں بھی نکلے، جہاں اپنے نفس کی ہلاکت کا بڑا خطرہ تھا، تو کیا وہ اب نہیں نکل سکتا تھا؟ ہاں سوچ فکر کے لیے کچھ دن، مہینے بھی نہیں، کچھ دن وہ مہلت مانگا، مہلت کے بعد پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس نے بیعت کی، عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیعت، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیعت، مادا جی کہتے ہیں یہ تقیہ ہے، تو یہاں بھی عرض یہ کر رہا تھا قرآن کا کہ پہلے ان سے پوچھو کہ قرآن پاک مانتے ہو یا نہیں، کہیں گے ہم مانتے ہیں، نہیں نہیں جھوٹے، شیعہ کہتے ہیں ہم قرآن مانتے ہیں، نہیں قرآن پاک نہیں مانتے، قرآن پاک اللہ کی کتاب نہیں مانتے، یہ قرآن دھوکہ دیتے، کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہم مانتے ہیں، نہیں یہ کہو یہ قرآن پاک جو اب مجموعہ موجود ہے بسم اللہ الحمدللہ سے لے کر والناس تک، کیا یہ پورا قرآن مانتے ہو؟ یہ کیا مانتے؟ جب قرآن پاک نہیں مانتے کہتے ہیں یہ مشکوک کتاب ہے، اب کہتے ہیں یہ شیعہ یہ مشکوک کتاب ہے، یہ اب انہوں نے کہا، پھر جب ان کی پرانی کتاب ان کے نزدیک صحیح اور مستند کتاب یعقوب کلینی کی کتاب کافی کلینی بخاری جیسا سمجھتے ہیں، اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب یہ 17,000 آیات ہیں، 17,000 آیات، 17,000 آیات، تو یہ 17,000 آیات ہیں، یہ تو 6,666 ہے، کبھی اگر اس کے اندر اختلاف آتا ہے شیعہ تم پر سوال کرتے ہیں ایک دو آیت کا تو قرآن کی اختلاف کی وجہ سے کہ یہاں ہم آیت معنی وقف کریں یا نہ کریں، ہے 6,666، تو دو حصے قرآن جو شیعہ کے نزدیک قرآن ہے وہ ہے یہاں نہیں، ان کی کتابوں میں سریعے کہ یہ قرآن عثمان رضی اللہ عنہ نے جمع کیا یہ اللہ کی کتاب نہیں، وہ تو ان کی کتابوں کے اندر ہے، ہم اپنی طرف سے یہ افتراء نہیں کرتے کہ لوگوں کو کہتے ہیں ہاں شیعہ کافر ہے قرآن نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اگر مانتے ہو تو تمہاری کتابوں کے اندر کیوں یہ لکھا ہے؟ یہ لکھو کہ وہ کتاب ہمارا کتاب نہیں، ایسا کون اسے برات کرو، وہ نہیں کتابوں پہ عقیدہ رکھتے. تو جو قرآن پاک کے ایک حرف سے منکر ہو، ایک لفظ سے منکر ہو، ایک آیت سے منکر ہو، ایک جملہ سے منکر ہو، تو کیا ہے بے اتفاق علماء؟ مسلمان کافر ہیں اور یقیناً کافر. اگر ان کے کفر میں کوئی شک کرے تو بھی کافر، اگر ان کو کوئی کافر نہ کہے تو بھی کافر. یہ وہ مولویانہ کفر نہیں کہ بات کہتے ہیں مولوی لوگ ایسے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، ہم بات دلیل سے کہتے ہیں، بغیر دلیل کے ہم ان کو کافر نہیں کہتے. جب قرآن پاک کا منکر ہو، ویسے ان کے کفر کے تو بہت سارے طریقے ہیں، بڑے بڑے کفریات ان کے 11 علماء نے شمار کیے، تو ان میں سے سب سے یہ واضح کفر کیوں قرآن پاک نہیں مانتے، یہ مشکوک کتاب مانتے. پھر بھی لوگ کہتے ہیں نہیں جی کافر نہیں، اور ان کے ساتھ جہاد یاد نہیں، ان کے مال جہاد میں لا کرو غنیمت نہیں. یہ شکایت ضرور آتی، یہ نہیں کہ مولانا فضل حق صاحب نے، یہ تیزی کی تیزی نہیں، یہ ایک ایمانی جذبہ ہے کہ کیسے عالم لوگ ہیں کہ جب اقتدار کو نہیں پہنچتے تو کہتے ہیں شیخ کافر، جب وہاں پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے بڑے باز وہ سجدہ کی وہ ساجد نقوی نا شیعہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، شیعہ کے پیچھے، اور اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں. منہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماؤہم شر من تحت آدیم السمائے منہم الفتنہ تخرج الفتنہ وفیہم تعود. علماؤہم ان لوگوں کے علماء، ان کے علماء یعنی کہ مطلق علماء، ہم ضمیر پہلے مرجع، وہ بہت برے ہوں گے، شر والے ہوں گے، وہ فتنہ والا ہوں گے. ہاں فتنے کا اثر بھی ان پہ پڑے گا، یاد رکھو. کیوں یہ مداہنت ہے؟ کیوں لوگوں کو، عوام مسلمانوں کو تلبیس اور شک میں ڈالنا ہے؟ صاف کہو کہ جو قرآن کے منکر ہیں، قرآن پاک کو مشکوک کہتے ہیں تو کافر ہیں یقیناً. ہمارا مقصد کفر کے فتووں میں نہیں، ہمارا مقصد دینی حفاظت ہے، کہ اسلام کی حفاظت، دین کی حفاظت ضروری ہے. اگر وہ شخص بھی مومن اور مسلمان ہو کہ قرآن نہیں مانتا، وہ شخص بھی مومن اور مسلمان ہم کہیں کہ وہ صحابہ کرام کو مرتد کہتا ہے، وہ شخص بھی مومن اور مسلمان سمجھا جائے جو صحابہ کرام سے تبرع کر کے ان پہ لعنت کرنا یہ اپنا وظیفہ سمجھتا ہے، تو پھر یہ ایمان ایمان صحیح ہے؟ کیا یہ اسلام صحیح اسلام ہوگا؟ نہیں، یہ تو دینی حفاظت کے لیے علماء حق یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے بچو، یہ مسلمان نہیں، یہ مومن نہیں، یہ کافر ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ قرآن کا مانتے، ورنہ قرآن کریم میں کتنی آیات ہیں صحابہ کرام کے متعلق. میں نے وہی آیات جمع کیے اپنی ایک کتاب تنشید الاذہان اصول تفسیر میں، کتابیں کچھ تفصیلیں اور کچھ اجمالی، تقریباً 160 آیات میں نے جمع کی، 160، جس کے اندر صراحت سے معلوم ہوتا ہے یا مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت میں فلان صحابی مراد ہے، صحابہ کرام مراد ہے، جو بطور استنباط ہو تو اس سے بھی زیادہ ہے. اس قرآن پاک کو جب مانتے ہو، یقینی کتاب مانتے ہو، ہم تو مانتے ہیں اللہ کے فضل سے، تو اس قرآن کریم میں صحابہ کی جو شان ذکر کی ہے، تو ضرور اس کو ماننا پڑے گا. ایسا نہ کہے کہ میں قرآن مانتا ہوں. قرآن مانتے ہو تو اس آیت کو کیا مان. اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. کیا شرط لگایا؟ تمام عالم کے یہودیوں کے عیسائیوں کے تمام عالم کے ایمان کے لیے معیار. ایسا نہیں کہ صرف ایمان لاؤ. اور اس سے پہلے فرمایا کہ ہاں یہ لوگ ایسے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. یہ منافق تھے, عقیدے والے منافق. لیکن قرآن نام نہیں لیتا ہے. کوئی یہ کہے مدینہ کے منافقوں کے لیے نہیں, عام ہے. مدینہ کے منافق کا نام تو اس آیات میں نہیں. جس زمانے میں منافق ہو, لیکن منافق عملی نہیں, منافق اعتقادی جو کافر ہے. زبان پہ کہتا ہے میں قرآن مانتا ہوں, کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن عقیدہ میں کفر ہے. وہ منافق اعتقادی کی ایک نشانی سن لو. وہ یہ ہے اذا قیل لہم آمنوا کما آمن الناس. یہ قید کیوں لگایا کما آمن الناس؟ دوسرے جگہوں میں تو یہ نہیں لگایا. یہ اس واسطے کہ ایمان کے دعوے دار تھے جیسا اب ہیں. اگر ان کو کہا جائے ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کیا ہم مومن نہیں. منافق کو یہ کہا جائے, شیعہ کو کہا جائے ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کیا ہم مومن نہیں. نہیں نہیں, قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے, اس کو اصل حقیقت معلوم ہے. فرماتے ہیں آمینو کما من الناس, ایمان لاؤ لیکن مطلق ایمان نہیں, ایسا ایمان جو صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہو. کما آمن الناس, الناس ہے صحابہ کرام. الف لام اہدیو, اس وقت قرآن پاک میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت مومن کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. وہ مراد ہیں الناس. جب ان لوگوں کو کہا جائے صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ, گزشتہ اور پیچھے آیتوں کے ساتھ تعلق ہیں. تم کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں لیکن ایمان کے ساتھ یخادعون اللہ والرسول, خدا بھی تم نے خدا کا ملاوٹ کر دیا. خدا کی بھی تفسیر ہے. اسی طرح ایمان کے ساتھ فی قلوبہم مرضون, دلوں کے اندر قسم قسم کی بیماریاں بھی رکھیں. اسی طرح ایمان کا دعویٰ ہے لیکن بما کانوا یکذبون, جھوٹ بھی ساتھ ملایا, نام تقیے کا رکھا. ایمان کا دعویٰ ہے لیکن اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون. فساد کرتے ہیں, شرک و بدعت کرتے ہیں, صحابہ کرام و قرآن پر تان کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح والے ہیں. فساد کو اصلاح کہتے ہیں, عذاب کو ثواب سمجھتے ہیں, بدعت کو سنت سمجھتے ہیں, شرک کو توحید و ایمان سمجھتے ہیں, کہتے ہیں انما نحن مسلم. تو فرمایا ایمان کے ساتھ جو یہ ملاوٹ تم نے کیا, یہ ملاوٹ والا ایمان چھوڑ دو. یہاں کچھ لوگ ہیں صحابہ کرام ہیں, ان کے ایمان کے اندر یہ ملاوٹ نہیں. آؤ تم ایمان لاؤ ان کے ایمان کی طرح, ان کے ایمان کی طرح. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بنایا. بعض اوشیوں کی جنڈ کہتے ہیں جی یہ صحابہ کرام معیار حق نہیں ہے. معیار حق نہیں, معیار ایمان ہے. صحابہ کرام کیوں معیار حق نہیں؟ فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم. اللہ نے فرمایا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به, وہ دعوت جو تم نے دی آمنوا کما آمن الناس، اگر وہ دعوت انہوں نے منظور کی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صحابہ کرام کی ایمان کی طرح ایمان انہوں نے لایا. تو یہ قرآنی فیصلہ ہے، یہ فقہ حنفی کا فیصلہ نہیں، ہمارے کسی حدیث کی کتاب کا فیصلہ نہیں. اگر شیعہ کہیں کہ ہم یہ نہیں مانتے، اگر تم کہتے ہو کہ قرآن مانتے ہیں تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تب ہدایت ملے گی، تب ہدایت ملے گی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو عرض یہ کر رہا تھا جب قرآن مانتے ہیں تو قرآن پاک کے اندر اس حدیث کا منشا بھی موجود ہے. اللہ نے فرمایا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. یہ آیت منشا ہے، مصداق ہے اس حدیث کریم کا کہ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، آیت کا مطلب ظاہر ہے نا. اللہ نے فرمایا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو بھی جو من نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، اس نے جو پیغام لایا قرآن پاک کا، اس نے سنت کا جو پیغام لایا ہے، تمام عبادات میں، معاملات میں، تمام غم و شادی میں، نکاح وغیرہ میں، اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، جو بھی ہو، صرف اس پر نہیں بلکہ وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، المومن اس وقت کون تھے جس وقت یہ آیت اتری؟ صحابہ کرام ابوبکر ضلانو سے لے کر معاویہ ضلانو تک، یہ المومنین تھے. وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو تابداری کرے، جو چلے صحابہ کرام کے راستے کے بغیر کسی دوسرے راستے پہ چلے، رسول کی جو مخالفت کرے، صحابہ کرام کی طریقے کے علاوہ کسی دوسرے طریقے پر چلے، تو اس کے لیے جہنم، نولی ما تولا ونصره جہنم وساعت مصیرا. قرآن پاک میں یہ ماخذ ہے، یہاں بھی اس کے قرآن پاک آیات ایک دوسرے کے تفسیر ہیں، لگاؤ. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، یہاں جو لوگ جن کو تم کہتے ہو کہ صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ لیکن وہ منہ موڑتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، صرف اس پر اکتفا نہیں، وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ بکواس. بکواسی شخص کبھی اپنے بکواس بھی وہ بھی نہیں سمجھتا کہ میں کیا بک رہا ہوں. لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد تمام صحابہ کرام مرتد ہوئے سوائے تین کے، تین میں کون ہے؟ سلمان ہے، ابو ذر ہے، مقدار ہے، تو تین کے اندر علی تو نہیں آیا، حسن حسین نہیں آئے، کیا ہے؟ وہ بھی مرتد ہوئے. یہ ان کا دماغ کام نہیں کرتا، دیوانے ہو گئے. صحابہ کرام کو مرتد کہتے ہیں، تو مطلب یہ کہ صحابہ کرام نے جو دین لایا، پہنچایا، جو سنت پہنچایا، سوائے ان تین کے وہ دین دین نہیں، اور سنت سنت نہیں، تو کہاں سے دین آیا؟ ان تین صحابہ کے تو چند احادیث ہیں، چند ان کی کتابوں کے اندر بھی چند ہیں، تو پھر ان کی اتنی کتابیں اور فقہ کی کتابیں، اہل سنت کی فقہ اور حدیث کی کتابیں، ان کے علاوہ ان کی بے شمار کتابیں فقہ اور حدیث کی بنی ہوئی، وہ کہاں سے نقل ہوئے؟ مرتدین سے نقل کیا. اللہ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ صحابہ کرام کی طرح ایمان نہیں لاتے، پہلے ان کو دعوت دو، دعوت دو، دعوت پہنچاؤ. یہ مت کہو کہ شیعہ اور سنی بھائی بھائی ہیں، یہ عجیب بھائی بھائی ہے، ہر ایک کا بھائی ہے. نہیں، یہ تو اللہ نے فرمایا تمہارے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن تمہارے دشمن، پیغمبر کے دشمن تمہارے دشمن، صحابہ کرام کے دشمن ہمارے دشمن، ہمارے تمہارے سارے دشمن وہ ہیں جو صحابہ کرام کے دشمن. کیوں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آزاہم فقد آزانی ومن آزانی فقد آز اللہ. دیکھو کہاں نتیجہ نکلا. اگر صحابہ کرام کے ساتھ محبت ہے تو میری محبت کی وجہ سے یہ اس کی نشانی ہے کہ میری ساتھ تمہاری محبت ہے. اگر تم ان کے ساتھ بغض کرتے ہو، ان کو برا بلا کہتے ہو، تو یہ حقیقت میں میرے ساتھ بغض ہے میرے ساتھ. کیوں؟ ایک معمولی شخص ہو، انسان ہو جس میں قدر غیرت ہو، اگر اس کے ساتھی پر، اس کے دوست پر کوئی تان ترازی کرے، آپ کا دوست ہے مثلاً، اور آپ کے دوست جس کو تو نے دوست کہا، اپنا ساتھی کہا، اس کے متعلق اگر کوئی تان کرے تو آپ غیرت کی وجہ سے برداشت کر سکتے؟ بے غیرت شخص ہو ایسا ہوتا ہے. لیکن جس کو دوست کہے اخلاص کے ساتھ، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ میں غیرت نہیں؟ اغیر تو ہیں حدیث میں، اللہ اغیر منا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے غیرتی ہے. جب کوئی شخص ان کے ساتھیوں پر، اس کے دوستوں پر تان ترازی کرتا ہے، دشنام اور سب و شتم کرتا ہے، تو کیا اس کو غیرت نہیں آئے گی؟ کیا اس کے ایمان والے، اس کے امتی، ہم امتی ہیں، تو کیا ہم میں غیرت نہیں آئے گی؟ کہاں سے یہ غیرت چلی گئی؟ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، غم خادی شادی کرتے ہیں، ان کے ساتھ مجالست ہوتی ہے. وہ غیرت کرو صحابہ کرام پر، تو پیغمبر پاک پر، تو اللہ پر. کیوں؟ اللہ نے فرمایا یہ تمہارے دوست تو نہیں بن سکتے. کیوں؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق. کون ہے شقاق والے؟ کون ہے سخت دشمنی والے؟ سخت دشمن، شقاق سخت دشمنی ہے. تمہارے بڑے دشمن کون ہیں؟ وہ لوگ جو صحابہ کرام کی ایمان سے، ان کے طرز و طریقے سے منہ موڑتا ہے. قرآن نے کس کو شقاق والا کہا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، پھر ان پر نتیجہ فرمایا. یہ تو رسول اور صحابہ کرام کے شقاق والے ہیں، یہ جہنمی لوگ ہیں. کبھی فرمایا وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اور دشمنی کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، سخت عذاب دے گا اللہ. وَإِن تَوَلَّوْا، یہ بھی یاد رکھو کہ یہ شقاق، شقاق کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کبھی مشرکین عرب کے متعلق لگایا سورہ انفال میں، تو کبھی یہودیوں کے متعلق لگایا بنی نذیر سورت حشر میں، تو کبھی یہاں لگایا منافقین، وہ لوگ جو صحابہ کرام کی طرح ایمان نہیں لاتے، ان کو بھی شقاق والا کہا. شقاق والا، کوئی فرق نہیں ان میں، مشرک بھی ہے، کافر بھی ہیں، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، یہ ان جیسے. مقصد یہ تھا جو حدیث میں عرض کر رہا تھا، اس بات کے لیے کہ جماعت، حق پرست جماعت، ہدایت والی جماعت، نجات والی جماعت، قرآن پاک نے بھی فرمایا، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے، وہ کیا ہے، کون ہے؟ مان علیہ واصحاب، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر چلے، جو صحابہ کرام کے طرز پر چلے، مان علیہ واصحاب. تو اب آخری دوسرا فکر، یہ فکر تو اللہ اور اس کی، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انشاءاللہ حل ہو گیا. دوسرا فکر مختصر یہ کہ اس دور میں جتنی جماعت ہیں، ابھی ان کو تولو، وزن کرو کہ کیا ان کے عقائد، ان کے اعمال، ان کی دعوت، ان کی طریقت یہ رسول اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کی طرز پر ہے؟ جس جماعت کی ہے تو اس کے ساتھ چلو، جس میں کوئی اعتراض ہو، نقد ہو، تان ہو اور حقیقت میں ہو تو پھر اس سے بچو، ان سے بچ جاؤ، تو پھر کوئی دھوکہ نہیں کہ تم کہو گے کہ ہم کس جماعت کے ساتھ چلے. اس جماعت کے ساتھ چلو جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت چلاتے ہیں، مان علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی سنت کے مطابق بناتے ہیں، دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں. صرف یہ نہیں بلکہ صحابہ کرام کی عظمت اور حرمت اور صحابہ کرام کی سنت کی طرف بھی دعوت دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی صحابہ کرام کے غلام سمجھتے ہیں. اللہ کی فضل و کرم سے ہم ہیں، ہم یہ نہیں کہ صرف ہماری جماعت نہیں، بہت سارے مسلمان ہیں جو اس حدیث کا مصداق ہو سکتا ہے، مان علیہ واصحاب. صرف یہ کہ بعض اپنے طرز پر کوئی اجمالی مسئلہ بیان کرتا ہے، کچھ تو کرتا ہے، دعوت دیتے ہیں، تمام عالم میں چلتے پھرتے ہیں. یہ مسئلہ لیا انہوں نے اللہ کے انبیاء علیہ السلام کا، کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین. بہت اچھی بات ہے، بلکہ اس کلمے کا معنی ہے کہ لا الہ الا اللہ. آگے پھر ان کی طریقت یہ کہ اس کی تشریح مت کرو، تشریح علماء کریں گے. وہ بزرگ تبلیغ اور دعوت کے، وہ ان کو کہتے ہیں کہ مسائل کا کیا مطلب، مانا اس مسئلے کا، لا الہ الا اللہ کے ترجمے کا تشریح یہ علماء سے پوچھو. مطلب یہ علماء سے پوچھو، صحابیاؤ کون سے علماء ہیں، کس جماعت کی علماء ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی تشریح اس طریقے پر کرتے ہیں جو قرآن پاک میں، جو انبیاء علیہ السلام کی طریقت پر ہے اور قرآن پاک میں ہے. اللہ کے فضل سے وہ صرف اس دور کے اندر اشاعت التوحید و سنت کا کام ہے، کسی دوسری جماعت کا کام نہیں. وہ کلمہ ہے اس کا تشریح کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، اللہ کے سوا کسی سے حاجت مت مانگو، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا فریاد رس غوث اعظم وغیرہ مت مانو، اللہ کے سوا کسی کے نام پہ نظر و نیاز مت دو، اللہ کے سوا کسی کے آگے سر مت جھکاؤ. یہ ہے دعوت الانبیاء. اسی طرح دوسرا جملہ، کامیابی اگر ہے، خوشی اگر ہے، فلاح ہے تو پیغمبر پاک کی طریقے کی چلنے میں ہے. یہ بہت بہترین کلمہ، یہ مانا ہے اس آیت، اس جملے کا، کہ محمد الرسول اللہ، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جان کر یا رسول یقین کر کے اس پہ عقیدہ رکھے اور اللہ تعالی کے الوہیت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہم جان لیں گے. الوہیت پر مانے بندگی اور اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کی طرف قربت، اس کے طریقے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اسے سنیں گے، اسے سمجھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا طریقہ بتلایا کہ اس طریقے پر چلو. نماز میں طریقہ انہوں نے بتلایا، روزہ زکات میں انہوں نے طریقہ بتلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں بھی طریقہ بتلایا، صدقات میں بھی طریقہ بتلایا، نکاح کرنے میں بھی طریقہ بتلایا، ختنہ کرنے میں بھی طریقہ بتلایا، غم کرنے، جنازہ کرنے، ماتم کرنے، سب کے سب طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں. یہ کوئی نہ کہے کہ نہیں، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے تو دین بالکل پورا کر دیا. پورا کا معنی یہ کہ کسی کے لیے یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنی طرف سے دین کا کوئی ٹکڑا، کوئی کام کوئی بات بنا لے اور کہے کہ یہ دین ہے، کوئی اجازت نہیں. فلاں نحتاج فی تکمیلی ہی الى امر خارج من الكتاب و سننا. ملا علی قاری نے شرف اکبر میں لکھا اس آیت کے تحت کہ ہم اس آیت کے نزول کے بعد ہم محتاج نہیں دین کی تکمیل میں کسی بات کو کہ قرآن و سنت سے علاوہ ہو. ایک تکمیل ایک تشریح، تکمیل میں قرآن پاک اور سنت کے محتاج ہے، اس میں پورا دین ہے پورا. ہاں تشریح میں فقہ کے محتاج ہیں، تفسیر کے محتاج ہیں، دوسرے علوم کے محتاج ہیں. وہ تشریح، وہ تشریح اس دین کا جو قرآن پاک اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مقصد میرا ہے یہ فتنوں کا دور ہے، عجیب عجیب جماعت ہیں، عجیب نعرے ہیں، منشور دستور ہیں، لیکن حقیقی جماعت جو توحید و سنت کا علم بردار ہو اور اس کو تفصیل اور تشریح کے ساتھ پیش کرتا ہے. پہلے کچھ تفصیل مولانا فضل احمد صاحب نے کیا کہ ہم صرف یہ نہیں کہ دعا سنت کے طریقے پر مانگو، غم شادی اسی طریقے پر کرو، ہم کہتے ہیں سیاست بھی سنت کے طریقے پر کرو، یہ نہیں کہ سیاست اپنے طرف سے کرو. سنت نبی کے خلاف سیاست بھی منظور نہیں، دعا بھی منظور نہیں، عبادت بھی منظور نہیں، سنت رسول اللہ کے خلاف کا منظور. ہم سیاست مانتے ہیں جو سنت کے مطابق، ہم اس سیاست کو دین نہیں کہتے ہیں جو سنت کے خلاف ہے. موجودہ سیاست، مروجہ سیاست، اس میں بہت سارے نکتے ہیں، وہ علماء خود بھی جانتے ہیں کہ ہاں یہ دینی سیاست نہیں، کبھی اس کے لیے کچھ بہانے بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں کرو ٹھیک ہے، ہم سیاست کرنے کے مخالفت نہیں کرتے، لیکن ایک بات مان لو وہ یہ کہ جو اصل مسئلہ ہے توحید کا، جو اصل مسئلہ ہے عقیدے کا، جو مخالفت شرک کا اور مشرکین کا، مبتدئین کا، شیعہ اور روافض کا، وہ مسئلہ، وہ حقیقی مسئلہ سیاست پر قربان مت کرو. یہ ایک درخواست ہے، چلاؤ سیاست لیکن توحید کیوں چھوڑتے ہو، مشرکین کے ساتھ کیوں اتحاد کرتے ہو، شیعہ اور سنی کا نعرہ بائی بائی کیوں لگاتے ہو، یہ اس واسطے کی سیاست